أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ہماری بحث توحید افعالی میں چل رہی تھی. توحید افعالی سے کیا مراد ہے اور اس کو ثابت کیسے کریں گے، اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا تھا. توحید افعالی میں دو عرض کیا تھا، دعوے موجود ہیں کہ ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے. پہلا دعویٰ کیا تھا کہ خداوند اپنے افعال میں مستقل ہے، غیر کا محتاج نہیں. دوسرا دعویٰ کیا تھا جی؟ دوسرا دعویٰ کیا تھا، یعنی ایک تو یہ تھا خدا اپنے افعال میں مستقل ہے، دوسرا کیا، کوئی بھی مخلوق اپنے افعال میں مستقل نہیں ہے. یہ دو دعوے توحید افعالی میں بیان کیے جاتے ہیں اور پھر اس کو ثابت کیا جاتا ہے. پہلا دعویٰ، جو خداوند متعال اپنے افعال میں مستقل ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ خداوند متعال چونکہ کامل مطلق ہے، درست ہے، لہذا یہ کامل مطلق جو ہے غیر کا محتاج نہیں ہوتا. اگر غیر کا محتاج ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کامل مطلق نہیں ہے، کمال مطلق نہیں ہوگا. دوسرا دعویٰ جو ہے کہ کوئی مخلوق اپنے افعال میں مستقل نہیں ہے، اس کی کیا دلیل دی تھی؟ اس کی دلیل یہ دی تھی کہ خدا اور مخلوق میں رابطہ کیا ہے، رابطہ علت و معلول کا ہے. خدا اور مخلوق میں، جہان اور خالق میں رابطہ علت و معلول کا ہے. علت و معلول، اور یہ عرض کیا تھا کہ جس میں رابطہ علت اور معلول کا ہوتا ہے، معلول اپنے وجود میں وابستہ ہوتا ہے علت کے ساتھ. وابستگی معلول کی علت کے ساتھ شدید ہوتی ہے کہ اگر علت نہ ہو تو معلول نہیں ہو سکتا، اپنے وجود میں علت کا محتاج ہے. اور یہ احتیاج بھی فقط اصل خلقت میں نہیں ہے، بلکہ اپنی بقا میں بھی کیا ہے، علت کا محتاج ہے. مثلا جیسے مثالیں دی تھی، میں اور آپ خارج میں آنے کے لیے علت کے محتاج ہیں، چونکہ اگر علت نہ ہو ہماری تو ہم خارج میں وجود نہیں رکھ سکتے. اسی طریقے سے ہمارے اس وجود کا استمرار بھی موقوف ہے علت کے اوپر، یعنی اگر علت کا فیض آتا رہے گا تو وہ ہمارا وجود برقرار رہے گا. اگر یہ رابطہ منقطع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. رابطہ علت و معلول انتہائی شدید ہے، اس وجہ سے ہم چونکہ مخلوق خدا ہیں، ہم اپنے وجود میں خدا کے محتاج ہیں، اور ہمارے افعال ہماری ذات کے آثار ہیں، تو لہذا ہمارے افعال کا بھی موجد و خالق خدا کے ساتھ ہے، درست ہے. بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے افعال انجام دینے میں خدا کے محتاج ہیں. اگر خدا کا اذن ہوگا تو ہم افعال انجام دے پائیں گے، اگر خدا کا اذن نہ ہوا تو انجام نہیں دے پائیں گے. اس کے بعد پھر واعد ہوئے تھے ہم توحید افعالی کی اقسام میں، مختلف اقسام ہیں جی، لکھ رہے ہیں چلے بعد میں پوچھ لیجئے گا. تو توحید افعالی کی اقسام میں وارد ہوئے تھے. اقسام اقسام چونکہ متعدد ہیں, مثلا کہا تھا ایک ہے توحید خالقیت. توحید خالقیت اس کے اندر کیا چیز ہم نے ثابت کرنی ہے؟ اس کے اندر ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اس کائنات کا خالق فقط خدا ہے, یا ایک خدا ہے, فقط ایک ہے. اس کائنات کا خالق فقط ایک ہے. خالق فقط خدا کا کام ہے. جی خلقت, یہ توحید خالقیت میں ہم نے بات ثابت کرنی ہے. خوب دلیل کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق فقط خدا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا؟ اس کی دلیل بھی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ رابطہ علت و معلول ہے. چونکہ خالق و مخلوق میں علت اور معلول کا رابطہ ہے, خدا علت ہے اور باقی ما سوا اللہ جو ہیں وہ مخلوق کیا ہے؟ معلول ہے. تو معلول, جیسا کہ عرض کیا ہے کہ آپ فلسفے میں جا کر پڑھیں گے تفصیل سے, معلول اپنے پورے وجود میں, اپنے وجود کے آثار میں محتاج ہوتا ہے کس کا؟ علت کا. علت کی سائے میں معلول اپنے تمام افعال کو انجام دیتا ہے. اور یہ معلول کیا ہوتا ہے؟ غیر مستقل ہوتا ہے. معلول کبھی مستقل نہیں ہو سکتا. علت حقیقی جو ہے یہ ہمیشہ مستقل ہوتی ہے. تو خالق وہی کر سکتا ہے کہ جو مستقل ہو, غیر مستقل کبھی خالق نہیں کر سکتا. یعنی آپ اگر اپنے افعال انجام دینے میں یا اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو علت حقیقی ہے, جس کی ہر چیز اپنی ہے, جو غنی مطلق ہے, جو ہر چیز کا مالک ہے, غیر کا محتاج نہیں ہے, پس اس کا مطلب ہے کہ وہ جب چاہے, جو چاہے, جیسے چاہے خلق کر سکتا ہے. پس علت مستقل ہے اور معلول غیر مستقل ہے. لہذا خلق کا کام فقط علت حقیقی کا ہو سکتا ہے اور باقی جو ہیں وہ خلق کا کام انجام نہیں دے سکتے, مگر یہ کہ اذن الہی شامل ہو. جس طرح کہ آپ کو مثالیں دی تھی, آپ کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ آئیں صفحہ نمبر 123 کے اوپر, 113 پر, 113 پر, صفحہ نمبر 113 پہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے سورہ آل عمران, سورہ مائدہ میں, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تخلق, کہ اے عیسیٰ تو خلق کرتا ہے کس سے؟ مٹی سے. کہے اتھ تیرے بے اذنی, یعنی مجسمہ پرندہ بناتے تھے جناب عیسیٰ, فتن فخو فیہا, پھونکتے تھے اس کے اندر, فتکون طیرن بے اذنی. تخلق کی تعبیر آئی ہے, یہ آپ کو توجہ دلانی تھی اس کی طرف. جب ہم نے یہاں پر توحید خالقیت کے اندر یہ بات ثابت کر دی کہ خالق فقط خدا کی ذات ہو سکتی ہے, غیر خدا کبھی خالق نہیں ہو سکتا, تو اگلا سوال یہی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم بعض آیات کو جب تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت جاننے کو ملتی ہے کہ خدا نے خالق کی نسبت مخلوق کی طرف بھی دی ہے، جس طرح کہ جناب عیسیٰ کی طرف نسبت دی ہے کہ تو خلق کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اذ اخلقو، بلکہ کیا کہا ہے تخلقو. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ کی توحید خالقیت پھر خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر توحید خالقیت کا نعرہ لگانا درست نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہ، توحید خالقیت اپنی جگہ پر موجود ہے، پابرجا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. کیسے؟ ہم اگر قرآن میں دوسری آیات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس مطلب کو ہم بہت آسانی سے در کرتے ہیں. آپ صفحہ نمبر 111 پر آئیں، اس میں متعدد آیات ہیں اس بات کی کہ خالق فقط خدا کی ذات ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دو، پیغمبر کو ارشاد ہو رہا ہے، کہہ دو کہ خالق کیا ہے؟ فقط خدا ہے، خالق کل شیء، اللہ ہے کہ جو خالق کل شیء ہے. پھر نیچے آیت ہے کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق خدا ہے، وہو علی کل شیء وکیل. پھر آگے آتا ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. آپ دیکھیں کتنی تاکید ہے قرآن کے اندر کہ کل شیء کو بیان کر رہا ہے کہ ہر چیز کا خالق خدا ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں خالق ہوں اس کا. تو بس توحید خالقیت قرآن کا نظریہ ہے، ہر چیز کا خالق خدا ہے. ہم پھر اب سوال پھر وہی باقی ہے کہ پھر باقی بعض آیتوں میں خلق کی نسبت مخلوق کی طرف کیوں دی گئی ہے؟ جواب اس کا یہیں پر آپ کو دے دیا ہے، اس پچھلی بحثوں کے اندر بھی اس کا جواب آپ کا موجود تھا کہ توحید خالقیت میں ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مستقل طور پر خلقت فقط خدا کا کام ہے، مستقل طور پر، یعنی خلقت میں کسی کے اذن کا محتاج نہیں ہے خدا. خالق اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کمالات کا مالک ہوتا ہے، اور خدا تمام کمالات کا مالک ہے، یعنی خود ایک کمال خدا ہے. جا کے عرض کیا تھا صفات جب بات چل رہی تھی عین ذات کے اندر، تو کہا تھا کہ یہ جو ہم کیا کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، قادر کہتے ہیں، اس کا معنی ہم یہ نہیں کریں گے خدا علم رکھتا ہے پس عالم ہے، خدا قدرت رکھتا ہے پس قادر ہے. یہ ترجمہ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ کیا مراد لی تھی اس سے، ہم نے کہا تھا کہ خدا خود علم ہے. کامل کا معنی بھی یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا چونکہ کمال رکھتا ہے پس کامل ہے، خود کمال ہے خدا، کمال کا نام خدا ہے، اور باقی کمالات جو انسان کے اندر یا مخلوقات کے اندر پائے جاتے ہیں وہ تجلی ہیں کس کی؟ اسی کمال کی جو خدا ہے. درست ہے؟ پس خلقت استقلالی یعنی بغیر اذن کے، بغیر احتیاج کے خلقت کام ہے کس کا؟ خدا کا. اگر مخلوقات کے ذمے کچھ لگا بھی دے خدا، یا اگر مخلوق کہیں پر خلقت کا کام انجام دے بھی دے، تو وہ اذن کے ذریعے ہوتا ہے. آیت میں دوبارہ دقت کریں 113 نمبر پہ، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ. آپ جہاں بھی خلقت کی نسبت خود مخلوق کی طرف دیکھیں گے وہاں پر اذن کا لفظ ضرور آیا ہوا ہوگا. اذن کا لفظ آ کر یہ بتا رہا ہوگا خالق حقیقی یہ نہیں ہے، کیونکہ خالق حقیقی وہ ہے جو کسی اذن کا محتاج نہیں ہوتا. اگر جناب عیسیٰ پرندوں کو خلق کر رہے ہیں تو اذن کے محتاج ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اصل کام خدا انجام دے رہا ہے لیکن خدا نے کچھ طاقت حضرت عیسیٰ کو بھی دی ہے، یہ بھی خدا کے اذن سے وہ کام انجام دے پا. اگر خدا چاہے حضرت عیسیٰ سے یہ طاقت لے لے تو جناب عیسیٰ خلق کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. بس خالق حقیقی خدا کی ذات ہے، جناب عیسیٰ جو ہیں وہ اذن الہی سے ہیں. پھر آگے یعنی دیکھیں کتنی تاکید ہے کہ اذن کا لفظ آیت میں دو مرتبہ آیا ہے. جیسے اس یہاں پر اذنی ہے، فتن فخو فیہا، تم پھر کیا کرتے تھے اس میں پھونکتے تھے، فتکون طیرن اذنی، وہ پرندہ بنتا تھا میرے اذن میں. یعنی میں نے چاہا ہے تو یہ پرندہ بنا ہے، اگر میں نہ چاہتا تم بے شک مجسمے پرندوں کے بنا کر پھونکتے رہتے، یہ پتھر ہی رہتا، یہ کبھی کیا ہے پرندہ نہ بن پاتا، میرے اذن سے بنا. اس کا مطلب ہے خالق حقیقی میں ہوں. بس یہاں سے وہ جواب بھی غالیوں کو مل جاتا ہے جو ہمارے سٹیجوں پر، ہمارے معاشرے میں، ہماری محافل میں جو ذکر کیا جاتا ہے کہ آئمہ کی طرف خلقت کی نسبت دی جاتی ہے. اولاً آئمہ کی طرف خلقت کی نسبت جو ہے وہ ثابت نہیں. یعنی آپ دیکھیں قرآن نے بہت کم افراد کی طرف خلقت کی نسبت دی ہے. خوب روایات میں کوئی بندہ اگر کہے کہ خلقت کی نسبت جو ہے وہ آئمہ کی طرف موجود ہے، روایات کے اندر چند چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر قسم کی روایات قابل قبول نہیں. روایت وہ قابل قبول ہے کہ جس کا صدور آئمہ سے ثابت ہو، کہ یہ ہوئی بھی صادر بھی ہوئی ہے آئمہ سے، کسی نے آئمہ کی طرف سے گھڑی نہیں. اس صدور کے بعد قوانین ہیں کہ جو آپ علم الحدیث میں جا کر پڑھیں گے کہ وہ کون سے قوانین ہیں کہ جس کے مطابق ہم تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ روایت جو فلانی کتاب میں ہے وہ آیا آئمہ سے صادر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. خوب اول تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی روایات اس قسم کی ہیں وہ آئمہ سے صدور ان کا ثابت نہیں ہے. ثانیاً تنزل بھی کر لیں، فلسفی اعتبار سے اگر دیکھیں کہ مخلوق کی طرف خلقت کی نسبت دینے میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی، کب؟ جب بے اذنی ہو. درست ہے، بے اذنی مشکل نہیں ہے. بے اذنی کا اگر آپ عقیدہ رکھ لیتے ہیں، اذن الہی کے ساتھ جو ہے یہ کام انجام دیتے ہیں، تو مشکل عقیدے میں نہیں بنتی. لیکن اگلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آیا واقعاً خلقت کا کام خدا نے آئمہ کے سپرد کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ بات ثابت درست ہے. لہذا جو بندہ آئمہ کے خالق ہونے کا قائل ہے بے اذنی سے ہٹ کر، وہ مشرک ہے. لیکن جو خالق آئمہ کا، خالقیت آئمہ کا قائل ہے بے اذنی کے ذریعے، یعنی بے اذنی سے مراد اذن الہی، تو پھر عقیدے کے اعتبار سے تو مشرک نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ مطلب ثابت نہیں ہے کہ آئمہ کی ڈیوٹی خدا نے خلقت والی لگائی ہے. نہ آئمہ کا کچھ اور مقام ہے، ممکن ہے اس سے بلندتر مقام ہو کے روایات میں موجود ہے کہ آئمہ انسان کامل ہے، تمام کائنات انہی کے توسط سے جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں خدا سے، اس قسم کے کمالات ان کی ذمہ داری ہے لیکن خلقت ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ہو توحید خالقیت مطلب سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد جس توحید کی اقسام قسم میں وارد ہوتے ہیں توحید افعالی کی، وہ ہے توحید ربوبیت. دوسری قسم جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت میں ہم یہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا رب فقط خدا ہے. درست ہے، توحید توحید کا معنی یعنی ایک، یعنی اس کائنات کا رب فقط خدا ہے. ربوبیت جو ہے وہ رب سے مشتق ہے، رب رے رب مخصوص ہے، چلتا ہوں یہ ابھی بحث چلے گیا آگے. رب جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ اور اصلی حروف کیا ہیں؟ رے با اور با، رابا با، درست ہے؟ رابا با صرفی تحلیل کے مطابق کیا ہے؟ یہ مضاعف ہے، مضاعف ہے، اور اس کو پھر کیا ادغام کر کے رب بنا دیا جاتا ہے، درست ہے؟ رب، رب کا کیا معنی کیا جاتا ہے اردو فارسی میں؟ پروردگار، یعنی پالنے والا، یہ اس قسم کے. اگرچہ یہ معنی رب کے معنی کو ادا نہیں کرتے لیکن قریب کر دیتے ہیں رب کے، کیونکہ رب ایسا لفظ ہے قرآن میں، وہ اور بھی بہت سارے الفاظ قرآن کے ایسے ہیں کہ جن کا ترجمہ کرنا مشکل ہے، ان میں سے ایک لفظ جو ہے وہ رب ہے. رب کا جو حقیقی معنی ہے، جو رب کے اندر پوشیدہ ہے، اس کا ترجمہ نہ تو فارسی میں ممکن ہے اور نہ ہی اردو میں ممکن ہے. تو لہٰذا بعض ہم چیزیں سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اس کو پروردگار کے نام سے یا پالنے والے کے نام سے یاد کر لیتے ہیں. خوب، یہ ہو گئی اس کی لغوی اعتبار سے پہچان، کہ انہوں نے تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ یہاں پر بیان کی ہے لغوی اعتبار سے، میں اس بحث میں وارد نہیں ہوتا. رب کی تعریف کیا ہے؟ رب کہتے کسے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ایک شے کا مالک ہو اور اس میں جیسے چاہے تصرف کا حق رکھتا ہو. تصرف سے مراد یعنی اس کا تدبیر کرنا، اس کی تدبیر کا کام، جب چاہے جیسے چاہے اس کے اندر تصرف کر سکتا، اس کو کہتے ہیں رب. بس رب کی یہ جب تعریف ہے تو اس تعریف کو مد نظر اگر ہم رکھیں تو ہم نے دیکھا کہ رب کی تعریف میں ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے مالک ہونا. ملکیت ہوگی میری تو میں اس میں تصرف کر سکوں گا، اگر میری ملکیت ہی نہیں ہے تو میں اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتا، درست ہے یہ بات یہاں تک؟ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو مالک حقیقی ہو، مالک ہو، وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے. اب چونکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ خدا ہے، اور جس نے جس چیز کو خلق کیا ہو وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ملکیت ہوتی ہے. جب یہ کائنات مخلوق خدا ہے تو مخلوق خدا یعنی ملکیت خدا ہے، پس اس کی تدبیر کا حق بھی خدا کو حاصل ہے، کیونکہ تدبیر وہ کرے گا جو مالک ہو، اور مالک کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہو. بس خالق ہے تو مالک ہے، مالک ہے تو رب ہے. خالق میں بھی ہم توحید کے قائل ہیں، جب توحید خالقیت کے قائل ہیں تو مالک بھی ایک ہی ہے، جب مالک ایک ہے تو رب بھی ایک، رب کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ہے. یہ ایک جی رب اسی معنی، یا رب موسیٰ ہی ہے، یعنی بعض اوقات یہ خطاب کا انداز ہوتا ہے، درست ہے؟ کیونکہ جناب پھر جناب موسیٰ جو ہیں وہ نبی تھے اور توحید ان سب کے قائل تھے، لیکن فرعون خود کیا ہے؟ خدا کا دعویٰ تھا. اور یہ جو یا رب موسیٰ کی تعبیر ہے یہ کس کے ہے؟ خدا نے خود نہیں کہا کہ یا رب موسیٰ مثلا جو ہے یا فلانا، کوئی بندہ کہہ رہا ہے جناب موسیٰ کو کہ اپنے رب سے کہو، یا اس قسم کی بات ہے. جیسے مثلا میں آپ کے کسی چیز کو نہیں قبول کرتا، میں کہتا ہوں اپنے استاد سے بات کرو جا کے، اپنے فلانے سے بات کرو جا کے، اس طرح کہتا ہوں. جی جی، وہ اور آیت ہے. رب ایک معنی میں، مفہومی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مثلا جناب یوسف سے ہے کہ جب زندان سے وہ زندانی آزاد ہوا تو اس کو کہا کہ اس رب سے جا کر میری سفارش کرنا، کہ وہ آیت آپ دیکھیں گے اس میں جا کے. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. یہاں تک یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رب کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص کے جو ایک شے کا مالک ہے اور اس میں جب چاہے تصرف کر سکتا ہے. تعریف میں دقت سے یہ معلوم ہوا کہ رب وہی بن سکتا ہے کہ جو مالک ہو اس شے کا، اور مالک وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو اس کا. بس جب توحید خالقیت کے آپ قائل ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ رب کے اندر بھی توحید کے قائل ہیں. رب جو ہے وہ فقط خدا کے قائل ہے. یہ تھا اصل مدعا ہمارا کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور دلیل بھی ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ دلیل اول انہوں نے یہی بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دلیل اول ہم توحید ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے پہلی دلیل یہ پیش کریں گے کہ ربوبیت مالکیت حقیقی کا لازمہ ہے. یہاں پر مالکیت حقیقی کی تعبیر استعمال کر رہے ہیں. مالکیت دو قسم کی ہیں، دقت کیجئے گا اس میں. ملکیت دو قسم کی ہیں، اعتباری اور حقیقی. ملکیت اعتباری جو کیا ہوتی ہے؟ قراردادی ہوتی ہے، یعنی ہم نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ اگر ایک چیز کے بدلے آپ نے مجھے کوئی چیز دے دی تو وہ چیز جو آپ دیں گے وہ میری ملکیت میں آ جائے گی، اور جو میں آپ کو دوں گا وہ آپ کی ملکیت میں. ہم نے طے کر لیا ہے، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن مثلا اگر میرے پاس ہے، چونکہ میرے پاس ہے بس میری ملکیت ہے، اب میں آپ کو اگر ملکیت دینا چاہتا ہوں اس کی تو کیا ہوگا؟ آپ مقابل میں کچھ مجھے دے دیں گے اور یہ کتاب جو ہے وہ آپ کی ملکیت ہو جائے گی. یہ جو ملکیتیں اس وقت دنیا میں رائج ہیں اور انسان اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اس کو کہتے ہیں ملکیت اعتباری. ہم نے طے کیا ہے، یہ جو کاروبار کے جو سلسلے ہیں وہ ہم نے طے کیے ہوئے ہیں، درست ہے؟ تو لہٰذا اگر جو ہے وہ ہم آج سے یہ قرارداد کرتے ہیں کہ ایک چیز دوسروں کو منتقل نہیں کرنی، ہم نے قانون بنا دیا آ کر، تو خوب یہ ملکیت باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. آ کر اس میں ملکیت حقیقی کسے کہتے ہیں؟ کہ ملکیت حقیقی جو کہ قراردادی نہیں ہوتی، حقیقتاً مالک ہے انسان. مثلا آپ اپنے بدن کے مالک ہیں، آیا قراردادی ہے؟ یعنی آپ نے اور سارے انسانوں نے مل کے یہ طے کیا ہے کہ بدن تمہاری ملکیت ہے اور بدن. اچھا ایک اور میں آپ کو نشانی عرض کر دیتا ہوں، ملکیت اعتباری کو اگر پہچاننا ہو یا حقیقی کو پہچاننا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ملکیت اعتباری میں شے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، لیکن ملکیت حقیقی میں انتقال ممکن نہیں ہے، ملکیت سے خارج نہیں ہو سکتا، درست ہے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان جو اپنے وہ کیا ہے، ایک تو یہ بدن ہے، بدن سے ہٹ کر جو حقیقت ہے انسان، مثلا یہ آنکھ ایک ابزار ہے، آپ آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنے والی چیز حقیقت میں کیا ہے؟ قوۂ باصرہ ہے کہ جو آپ کے نفس میں موجود ہے، درست ہے؟ آیا وہ قوت باصرہ جس کے آپ مالک ہیں اس کو منتقل کر سکتے ہیں؟ اس آنکھ کو تو منتقل کر سکتے ہیں، لیکن وہ قوت باصرہ جو ہے اس کو منتقل کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دو، قوت باصرہ میں تمہیں دیتا ہوں اپنی، ممکن نہیں ہے اصلا، قوت باصرہ قابل انتقال نہیں ہے، بس آپ جو ہیں وہ کیا ہیں، مالک حقیقی ہیں. اب خدا کے مقابل میں ہم بھی کسی چیز کے مالک حقیقی نہیں ہیں، یہ فقط مثال کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کے مالک حقیقی ہیں، یعنی وہ قوۂ نفسیہ جو ہیں. پس ایک ملکیت اعتباری ہے، ایک ملکیت حقیقی ہے، حقیقی قراردادی نہیں ہوتی. اور ربوبیت جو ہے وہ لازمہ ہے کس ملکیت کا؟ حقیقی کا، حقیقی کا ہے. اس میں آپ اگر آپ مالک حقیقی ہیں تو آپ اس شے میں جس قسم کا چاہے تصرف کر سکتے ہیں، اگر مالک حقیقی ہیں. تو یہیں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان خودکشی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یعنی کر سکتا ہے، ان شریعت اجازت دیتی ہے اس کی؟ بس یہ ہے نا، کیوں منع کیا گیا ہے، یعنی انسان کو اجازت کیوں نہیں ہے کہ وہ خودکشی کرے؟ کی وجہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے تم مالک
نہیں،
اس ذات کا مالک وہ ہے جس نے خلق کیا ہے اس کو، بس وہ ہے کہ جو اجازت دے گا تو تم کرو گے. اگر اس نے اجازت دی ہے تو کر سکتے ہو، اگر اجازت نہیں دی تو تم چاہے جو مرضی ہے کر لو، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. اس بدن سے آپ کہتے ہیں یہ میرا اپنا بدن ہے، میں چاہوں تو کاٹ کے سائڈ پہ کر دوں، چاہوں تو اس کو استعمال کرتا ہوں. وہ آپ سے مطلب آپ یہاں بیٹھے ہیں، مطلب آپ کہتے ہیں میں اس کو چوری کو کاٹ دیتا ہوں، آپ کو اجازت ہے؟ آپ کو نہیں ہے، سزا ہوگی آپ کو شرعی طور پر، اور خدا جو ہے وہ ناراض ہوگا آپ کی اس کی چیز سے. کیوں؟ کیونکہ یہ بدن کی آپ کی ملکیت
نہیں ہے.
پس چونکہ مالک حقیقی نہیں ہے، پس ہم حتیٰ اپنے نفوس میں بھی تصرف کے حقدار نہیں ہیں، مگر یہ کہ خدا اجازت دے دے. لیکن چونکہ خداوند متعال مالک حقیقی ہے، اور مالکیت حقیقی کہاں سے آئی ہے؟ چونکہ خالق ہے اس کا، تو یہ خدا جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. خوب، ابھی سوال یہ ہوتا ہے، یہ جو ناقص الخلقت، دیوانے یا مریض، انسان خلق ہوتے ہیں، کسی کو اعتراض کا حق ہے کہ وہ کہے کہ آپ نے کیوں اس طرح کیا ہے؟ خدا کی اپنی ملکیت ہے، جو چاہے کرے. جواب ہیں اس کے اور بھی کہ بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے جا کر شر کی بحث میں جا کر، کہ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ابھی میں فقط اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا پر سوال کرنے کا حق ہمیں
نہیں ہے،
اس کی اپنی ملکیت حقیقی ہے. وہ چاہے انسان سالم خلق کرے، چاہے وہ ناقص خلق کرے، سوال کا حق نہیں ہے اس کے
بارے میں. وہ شیخ
کیا ناقص خلق کا خلق ہوتے ہیں؟ ہاں وہ ایک الگ ہے، مطلب وہ تو آپ کیا بیالوجی کے اعتبار سے بھی آپ ایک چیز کو ثابت کر سکتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے اس میں جا کر. ابھی بات یہ کہ عباس بندے وہ کہتے ہیں کیوں آپ نے مجھے یوں خلق کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں مجھے خلق کیا؟ خوب، خدا کی ملکیت تو خدا جب چاہے تمہیں خلق کرے، جب چاہے تمہیں نابود کرے، جب چاہے تمہیں تصرف کرے، تمہارے اندر جا کے تمہارا امتحان لے، تمہارے بچے لے. میں بعض اوقات اولاد انسان کی فوت ہو جاتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے، وہ خدا کی تمہاری ملکیت تھی جو اتنے بے صبرے ہو رہے، خدا کی ملکیت ہی اٹھا لیا اس نے، وہ جب چاہے اٹھا سکتا ہے اس کو. بہرحال یہ چیزیں انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں کہ انسان توحید ربوبیت کا قائل ہو، توحید خالقیت کا قائل ہو، ملکیت حقیقی جو ہے خدا کی طرف اس کو پہچانتا ہو، تو انسان کبھی اعتراض خدا کے افعال پر نہیں کر سکتا. مطلب واضح ہو گیا؟ بس ایک دلیل ہم نے جو توحید ربوبیت پر پیش کی ہے وہ یہ کہ ربوبیت لازمہ ہے ملکیت حقیقی کا، اور ملکیت حقیقی لازمہ ہے کس کی؟ خالقیت کی، خالق ہونے کی. بس جس طریقے سے ہم نے ثابت کیا کہ خدا
خالق واحد ہے، پس رب واحد بھی خدا ہی ہوگا، کوئی اور ربوبیت مستقل اس کے مقابل میں نہیں رکھتا ہوگا. یہ تھی توحید کے بارے میں بحث کی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ مطالب رہتے ہیں اس کو پھر کل آپ کی خدمت میں عرض کر کے یہ چیپٹر ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.